रहमत की नजर नहीं डालने का मतलब शायद, अब वो अरबी देख के ना सही मानों में पता चलता है, लेकिन ये आवा साहब की जबान से मैंने ये काफी सुना है कि दुनिया को खुदा ने यानी खल्क करने के बाद उस पर नजर रहमत नहीं डाली, और खुदा की असल जितनी भी रहमत के मैक्सिमम यानी 99 हिस्से या उससे भी ज्यादा वो आखिरत में जो उसकी रहमत, नजर रहमत यानी रहमत का मतलब ये होता है कि एक चीज है उसको फ्लरिश करना, ग्रो कराना। तो ये दुनिया बनी है फना होने के लिए, ना कि इर्तका पाने के लिए। सही, ये जो दुनिया बनी है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक इम्तिहान का हॉल, एक इम्तिहान का मैदान क्रिएट करना है, और ये इला अजल मुसम्मा है, एक मुआयना मुद्दत के लिए ये निज़ाम और ये हिसाब किताब। ठीक है, तो अगर एक चीज़ फानी होती है तो इन फैक्ट वो ग्रो नहीं करती, समझ रहे हैं इस बात को? एक बारीक पॉइंट है ये कि एक चीज़ बनी ही फना होने के लिए, तो उसको इस तरीके से नहीं बनाया जाता है कि वो ग्रो करे। अगर चेके देखने वालों को लगता है कि ये ग्रो करती है, लेकिन खुदा ने कुरान में बता दिया इसको कि इस दुनिया की जिंदगी की मिसाल जो है उस खेती की सी है, फसल की सी है जो लोग लगाते हैं, तो बड़ी होती है, हरी हो जाती है, अपनी पीक पे पहुंचती है, किसान खुश हो जाते हैं देखकर, और फिर उसके बाद वो जर पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक कि चूर चूर होके बिखर जाती है। बाकायदा कंप्लीट मिसाल है हयात दुनिया की कुरान में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसका ग्राफ जो है ना, यानी कि अगर आप इसको, जैसे हम अपने इंजीनियरिंग में भी एक बात वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं नजरिया, कि बेसिकली चीज आपके पास जीरो ही होती है, यह जो आपके पास ओवरऑल वैल्यू है ना वो जीरो ही होती है, लेकिन आप उसको कुछ फेजेस में पॉजिटिव में ले जाते हैं और फिर उसके बाद उतने ही नेगेटिव में वो आ जाती है, आपका नेट बैलेंस जीरो रहता है। दुनिया तकरीबन ये है। ठीक है, मतलब इट इज नथिंग, ये कोई चीज नहीं है कि जो है जिसके कदर व कीमत है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी वर्थ है। इट इज जीरो, फॉर सम टाइम्स इट गोज इनटू पॉजिटिव और उसी तरीके से उतने ही टाइम पे नेगेटिव, नेट रिजल्ट जीरो ही होता है।
वो तो इर्तका पा रहा है ना,
तो इंसान दुनिया थोड़ी है,
दुनिया से तो निकल रहा है, हयात दुनिया की बात।
हाँ, हयात दुनिया की बात हो रही है ना, आपने दुनिया कहा था ना मुझसे, तो मैं दुनिया, तो मैं
दुनिया की बात,
तो वह दुनिया ही बताया ना मैंने आपको, इंसान दुनिया थोड़ी है। उससे क्या फर्क पड़ता है, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर आप स्कूल की बात करें, स्कूल इंसान या तालिबे इल्म थोड़ी होता है, तालिबे इल्म स्कूल का नाम थोड़ी है। ठीक है, तो यानी स्कूल का अपना निजाम अपना है कि इतने बजे लगेगा, ये होगा वो होगा, वहां भी देखें वो भी शुरू में खाली होता है, आखिर में भी खाली होता है। इसी तरीके से ये दुनिया जो है ना, ये भी ऐसा ही है, जीरो है, मतलब इसका नेट आउटपुट जीरो है। एक वक्त तक आपको लगता है कि पॉजिटिव है, पर उसके बाद वही नेगेटिव हो जाता है, यानी कि एक बचपन से लेके जवानी तक लगता है कि जी हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद वही शुरू कि जब उसके उगाने वाले खुश होके अपनी फसल को देखना शुरू हो जाते हैं तो वो जर पड़ने लगती है, फिर सूखने लगती है, फिर चूर चूर होके बिखर जाती है।
नजर रहमत नहीं, इसका मतलब
यही है कि ग्रोथ, रहमत इसी को कहते हैं, रहमत का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत को पूरा करना। ठीक है, तो जरूरत, जब भी खुदा किसी पर नजर रहमत करता है इसका मतलब है कि उसे इर्तिका, तरक्की, बुलंदी अता करता है। तो ये चीज बनी ही नहीं है इस काम के लिए, तो यानी इर्तिका और तरक्की कहां है? आखिरत में। तमाम की तमाम रहमत खुदाबंदी कहां पर है? वहां पर है, यानी वो मकाम है कि जहां खुदा मोमिन को आगे बढ़ाता है, तमाम वसाइल देता है उसको, सबको। और आखिरत के बारे में भी ये बयानात हमारे पास मौजूद हैं कि आखिरत का मतलब दुनिया से मरना नहीं है, इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों इन पैरेलल हैं, یہ بھی شاید میں آپ لوگوں کی خدمت میں بات عرض کر چکا ہوں پہلے کہ دنیا اور آخرت دونوں پیرلل میں چلتی ہیں, اور جو انسان با بصیرت ہے وہ یہاں پر صرف اپنی دنیا کو نہیں اپنی آخرت کو بھی دیکھتا ہے. آخرت کے لیے مرنے کی یا انتقال کی ضرورت نہیں ہے. جی
ایک انگلش میں کہتے ہیں کہ اگنورنس از اے بلس, یعنی آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو ہم اس دنیا میں اکثر جو انسان ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کسی چیز کی آگاہی ہے, ان کو معلوم ہے, اور کچھ لوگوں کو بالکل سرے سے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب حساب کتاب کے حوالے سے یا ان کی ارتقاء کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس شخص کو بالکل معلوم نہیں تھا اس شخص سے اس امتحان گاہ میں وہ سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ جس کی اس کے پاس آگاہی ہی نہیں تھی, بنسبت کہ اس شخص کو جس کی آگاہی کی منازل طے کرتا ہوا اوپر گیا تو جتنا اس کو سمجھ آ رہی ہے اتنا ہی اس کا کوشچن زیادہ ہو جائے گا, ٹف ہو جائے گا. ایسا ہے سسٹم اس دنیا کا.
دیکھیں یعنی اس کیا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو شخص مثال کے طور پر اپنے کو جانتے بوجھتے علم و معرفت سے دور رکھتا ہے اور مزے میں زندگی گزارتا ہے مست, وہ آخرت میں آرام سے نکل جائے گا؟
نہیں
دیکھیں
جی
لیکن یہ نہیں ہے, بنیادی طور سے خدا نے جتنی بھی فضیلت بیان کی ہے وہ علماء کی ہے, حقیقتاً فضیلت ہے علماء کی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. آپ قرآن دیکھ لیجئے, آپ حدیث دیکھ لیجئے, آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے, لیکن ڈیفینیٹلی علماء کی عالم کی تعریف جو ہے نا وہ فقط وہ حوزے میں پڑھنے والے کو عالم نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ, وہ ایک دوسرا موضوع ہے بحث. لیکن جتنی بھی فضیلت ہے وہ علماء کے لیے, صاحبان معرفت کے لیے. امام علی علیہ السلام کے تو جملے خاص طور سے اس پر دلالت کرتے ہیں, پیغمبر اکرم کے جملے. تو یہ تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے پاس کہ وہ یہ چوز کرے کہ میں عالم رہ جاؤں یا لا علم رہ جاؤں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یو آر سیٹلنگ فار اے ویری ویری لو پلیس. پھر تو شاید ہی کہ بس جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب آخرت کے جو نچلے ترین درجات ہوں گے شاید وہ. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یعنی اس میں ایک تو یہ بات ہوگی درجے والی بات ہوگی, دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس دنیا کی زندگی میں علم و معرفت کا فائدہ کیا ہوتا ہے, مطلب درجات آخرت سے ہٹ کے. کہ خدا فرما رہا ہے والذین اوتوا العلم درجات, کہ ہم مؤمن کو مؤمنین کے لیے درجہ ہے, جن کو علم دیا گیا ہے ان کے لیے درجات ہیں. یہ سب چیزیں تو واضح ہیں. اس دنیا میں کیا ضرورت ہے علم کی اور معرفت کی؟ اس دنیا میں انسان اور خاص طور سے مسلمان اور مومن کانسٹنٹلی انڈر دا اٹیک آف شیطنت ہے. اس سے اپنے کو بچائے گا کیسے؟ جس کے پاس علم نہیں ہے, آگہی نہیں ہے, شعور نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, بچائے گا کیسے؟ وہی ہمارا جو آج حال ہے. جب سے ہم نے اپنے آپ کو علم سے دور کر لیا, وہی جو مثال دی جاتی ہے اس گائے کے جیسا ہمارا حال ہے جو قصائی کے ہاتھ چومتی ہے. یہ ہے ہماری قوم اس وقت. ٹھیک ہے, یہ کس وجہ سے؟ یہ علم اور آگہی نہیں ہوگی, یہ معرفت نہیں ہوگی تو آپ راہ کیسے طے کریں گے؟ یہ علم نور ہے. آپ جا رہے ہیں ایک پہاڑی خطرناک رستے پر جس میں پتہ نہیں کتنی کھائیاں ہیں, کتنے گڑھے ہیں, راہ کیسے طے کریں گے؟ چوائس ہی نہیں ہے کوئی کہ ہم کہیں کہ یہ ہے, یہ لے لو یا وہ لے لو. کوئی چوائس نہیں ہے, نہ آخرت میں نہ دنیا میں. یہی حال ہوگا جو آج حال بنا ہوا ہے پوری امہ کا. کہتے ہیں نا کہ اسلام کا درس جو ہے وہ کبھی امریکہ سے لیں گے کبھی کسی سے لیں گے, جی اس کے بعد بدترین افراد حکمران بن کے بیٹھ جائیں گے, بدترین افراد جو ہیں وہ آپ کے مقدس مقامات کے ذمہ دار بن جائیں گے, آپ کے پاس کوئی دم ہی نہیں ہے, کوئی ہمت ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط بات بھی ہو رہی ہے. انہیں میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں نا کہ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ کربلا کے بعد دعا اور مناجات اور علم اور معرفت اور اخلاق پر محنت کیوں ہوئی ہے, اس بات پہ غور کیجئے نا. یعنی چوتھے پانچویں چھٹے امام نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہے, فوجیں نہیں جمع کیے کہ ہم انتقام لے رہے ہیں امام حسین کا, انہوں نے سب سے پہلے تعلق بخدا, ازراہ بندگی و مناجات, علم و معرفت اور اخلاق حسنہ. یعنی اگر آپ ایک ایک امام کو ایٹریبیوٹ کریں تو تقریباً یہ وہ چیزیں کہ چوتھے امام نے بندگی اور مناجات پہ محنت کی ہے, پانچویں امام نے علم و معرفت پہ محنت کی ہے, چھٹے امام نے اخلاق حسنہ کو ڈیولپ کرنے پہ محنت کی ہے. اس پر محنت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو آپ نکال لیجئے اپنے معاشرے سے, کوڑا ہے, کچھ نہیں, کچرا ہے باقی سب کچھ. جتنی بھی ظاہری عبادتیں ہوتی رہیں یا جتنا بھی ظاہری طور سے آپ احکامات فقہ اور سب بتاتے رہیے, کچھ زیرو رزلٹ ہے اس کا, کچھ حاصل نہیں. اور یہ تقریباً ہمارے معاشرے جو ہیں نا, یہ صدیوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں, پھر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور اسی پر ہی ساری محنت ہوتی ہے دشمن کی اور طاغوت کی اور شیطنت کی, کہ ہم لوگ ان رستوں سے ہٹ جائیں. یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر ایران وغیرہ میں بھی جو بات ہو رہی ہے, وہ بھی وہاں بھی اسی چیز کی محنت ہو رہی ہے کہ لوگ اکنامی کے چکر میں ہیں, کہ مطلب معاشی مسائل کہ اس میں, اگرچہ کہ ایک یہ عجیب سی بات ہے کہ جو بھی اگر حکومت اسلامی ہے, اگر حکومت اسلامی ہے واقعا, تو وہاں لوگوں کی زندگی کا اصل مسئلہ توحید اور آخرت ہونا چاہیے, ہے نا, نہ کہ معاش ہونا چاہیے, معاش و دنیاوی. لیکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو پا رہا. یعنی یہ بالکل اب یہ تو آن ریکارڈ بات ہے نا, کہ جو پریزیڈینشیل الیکشن اور یہ وہ جو بھی ہو رہے ہیں, تو اس میں لوگوں کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے, کس بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں؟ تدین کو رکھ کے ووٹ نہیں دے رہے ہیں کسی کو کہ کون کتنا دیندار ہے, کون ہمیں خدا سے قریب کر سکتا ہے, کون ہماری ہدایت زیادہ اچھے طریقے, اس پر یہ کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہی تو وہ چاہتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ سچویشن بن رہی ہے, تو ہم ابھی بھی اس جگہ سے بہت دور ہیں. یعنی پھر ہم امام زمان کی حکومت کی کیا بات کر رہے ہیں, کہ جب ہم اس بنیادی جگہ پر ہی نہیں آ پا رہے, اسی جگہ کو نہیں دیکھ پا رہے کہ امام اور پیغمبر کی حکومت کی بنیاد کیا ہوتی ہے, کہ نبی اور امام کس بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں, کہ اس بنیاد پہ کہ تمہارے گھروں میں کے اندر جو ہیں وہ بہترین کھانے کے وسائل فراہم ہوں گے, یا تمہارے گھر عالی شان ہوں گے, یا تمہارے پاس بہترین سواریاں ہوں گی. کیا نبی کی دعوت کا محور یہ ہوتا ہے؟ یہ سب ضمنی ہے. جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے, جب تم عدالت کی بنیاد پر معاشرے اور انصاف کو قائم کر لو گے, یہ سب ضمنی خود ہی ملے گا. اس کے پیچھے رونے کی ضرورت تھوڑی ہے کسی کو. یعنی مسلمان کس حد تک غریب تھے پیغمبر کی زندگی میں, اور اس کے بعد رفتہ رفتہ انہیں 15-20 سالوں کے بعد کس درجہ امیر ہو گئے. تو یہ مسائل تھوڑی ہیں اصل, یہ ضمنی باتیں ہیں, یہ خود بخود ہو جاتا ہے یہ سارا معاملہ. تو اب اسی کو ہی آپ دیکھیں نا, کہ ہم امام کی حکومت کی بات کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں, لیکن ہمارا فوکس کہاں پر ہے؟ اب اس بات کا فیصلہ کیجیے, کیا امام زمان اس بنیاد پہ حکومت قائم کریں گے, اس بنیاد پہ دعوت قیام دیں گے, اس بنیاد پر لوگوں کو لے کے آگے چلیں گے, یا کیا ایسے لوگ امام کے ہمراہ چل پائیں گے؟ وہی جو میں نے آپ لوگوں کو تالوت والا اور وہ سارے جو واقعے سنائے تھے, اس میں خدا نے بتا دیا ہے کہ تو ممکن ہی نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, وہ ہیں جو آخری معرکے پہ کھڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے سوری وہ بات دور نکل گئی, لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لا علمی یعنی اگنورینس از بلس, یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے. یہ بلس نہیں ہے بلکہ اگنورینس از اے کرس. اگنورینس از اے کرس اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کیونکہ اس دنیا میں بھی فضیلت اسی کو ملتی ہے جو فکر اور علم کی راہ کو اختیار کرتا ہے. بالکل کلیئر ہے یہ بات. اور شاید آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کو سورہ جاسیہ کی آیت بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں, سب کا سب. لیکن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, تسخیر تک وہ قوم پہنچتی ہے, وہ لوگ پہنچتے ہیں جو صاحبان تفکر ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے نہیں ہے, تو چھوڑ دیں تفکر اور تعلم کا رستہ, معرفت کا رستہ چھوڑ دیں. دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی و غلامی, اور آخرت میں تو ویسے ہی. تو یہ چیز ہے. اور آئمہ یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جنہیں جتنا سخت. چلیے بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہماری تزکیہ نفس کے حوالے سے بات چل رہی تھی, تو میں امید کرتا ہوں کہ تزکیہ نفس کے پوائنٹ آف ویو سے اب آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ تزکیہ کا مطلب ڈیولپمنٹ آف سیلف ہے. ٹھیک ہے, انسان کا اپنی ذات کو ترقی دینا, ارتقا دینا, بزرگ ہونا, بلند ہونا حق کی راہ میں, اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں تزکیہ. اس کا نام تزکیہ. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بہت سارے تقاضے ہیں, بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں. ان ریکوائرمنٹس میں سے جن دو ریکوائرمنٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے کہ اپنی زمین کو پاک کرنا اور پاک رکھنا, تاکہ آپ اس میں جو کچھ بو سکیں وہ زمین اس کو ایبزارب کرے, گوارا ہو اس کے لیے. اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ تمام نیسسری انگریڈینٹس کو ڈالنا تاکہ جو بیج آپ نے بویا ہے وہ پروان چڑھے. ٹھیک ہے, اور اس کے ضمن میں میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بہت اہم بتائی تھی کہ یعنی جو ہم پچھلے دو تین دفعہ سے ہم نے ڈسکس کی خاص طور سے, کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اگر موجود ہوئی تو تزکیے کا پروسیس پاسبل نہیں ہے. آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں ظاہری طور سے, ٹھیک ہے, مطلب جتنا دل چاہے عبادات کر لیں یا علمی مباحث کر لیں, تزکیہ پاسبل نہیں ہے. اور وہ کس صورت میں پاسبل نہیں ہے؟ اگر انسان مہاجر نہ ہو, مہاجر اللہ نہ ہو, اور اگر انسان کے قلب میں دنیا اثر رکھتی ہو. ٹھیک ہے, یہ دو تین باتیں ہیں خاص طور سے سورہ حج, سورۃ الاعلا, ان آیتوں سے ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اٹھاتے قرآن ہیں سمجھتے شیطان ہیں. صرف ہاتھ میں قرآن لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیغام رحمانی سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ اس بات کو خود قرآن کریم نے بیان کیا, وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ جو ہم نے نہیں نازل کیا قرآن مگر یہ کہ اس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور یہی قرآن نہیں زیادہ کرتا ظالمین کے لیے مگر خسارہ. یا ظالمین کا لفظ ہے, ظالمین میں مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اہم ایک پہلو ہے, بہت اہم اسپیکٹ ہے جس پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس پر ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے سورہ حج کی آیتوں سے, کہ ظاہری اعتبار سے ہم مطلب ہمارے پاس دینداری ہے، ہمارے پاس جناب عبادات ہیں، ہمارے پاس درس ہے، دروس ہے، بحث ہے، مباحثہ ہے، مناظرہ ہے، نہیں، یہ تمام چیزیں کافی نہیں ہیں تزکیے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان مہاجر اللہ، خدا کی طرف حرکت کرنے والا، اس ڈیسٹینی کو جانتا اور پہچانتا، اس کی طرف حرکت کرے اور اپنے قلب سے، اپنے دل سے سوائے خدا کے ہر دوسرے اثر کو دور کر دے، ٹھیک ہے؟ تب انسان تزکیے اور پاکیزگی اور طہارت اور ترقی کے منازل میں آگے بڑھ سکتا ہے. یہ دو بہت خاص باتیں تھیں. اور پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو ٹارگٹس آپ ایم کرتے ہیں تزکیے کے لیے، یعنی ہر انسان کے تزکیے کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو تزکیے کے عمل میں آگے بڑھتے ہیں، بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر ایک منزل پہ نہیں پہنچتا، نہ پہنچے گا. تو اس میں میں نے آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے، ویسے تو یہ بحث خود بہت طویل ہے، کہ کم از کم تین باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک درجہ مومنین کا ہے، ایک درجہ متقین کا ہے، اور ایک درجہ اولو الالباب کا ہے. اور اولو الالباب کے بارے میں ہم نے خاص طور سے اس لیے بات کی تھی کہ اولو الالباب ایک ایسی ٹرم ہے جو قرآن کریم نے استعمال کی ہے بڑی، مطلب ایک بڑے عجیب انداز سے، اور ان کو باقاعدہ پہچنوایا ہے ان لوگوں کو، یعنی خصوصی صفات کے ساتھ، کوالٹیز کے حوالے سے ان لوگوں کو پہچنوایا ہے، اور بالکل ایک ڈفرینٹ وے میں پہچنوایا ہے بنسبت مومنین اور متقین ان لوگوں کے حوالے سے. اور جو باتیں کی ہیں اولو الالباب کے لیے وہ بھی بہت امیزنگ ہیں. جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ سورہ رعد دیکھیں، سورہ زمر دیکھیں، جن دو میں خاص طور سے ذکر ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ تو جی
جی، اس رستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بھلے تزکیہ نفس کے حوالے سے، چاہے وہ مومن سے بھی نیچے ہو یا مومن سے ذرا سا اوپر، فرض کریں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا خدا اس کو اولو الالباب یا اولو الالباب کو بیونڈ جو اس کے آگے کے درجات ہیں، اگر کوئی اس رستے پہ نکلے اور اس کا رستہ جو ہے وہ پورا نہ کر سکے، تو کیا کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچایا جائے گا؟
جی بالکل پہنچایا جائے گا. یعنی کہ لیکن یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی سچی اور صادق نیت سے اپنے لیے کون سا دروازہ کھولا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں پیغمبر بننا چاہتا ہوں، تو اب یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ پیغمبر بننا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے تقاضے سمجھتے ہوئے اس راہ پہ آئیے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اپنی سچائی سے اس بات کو ثابت کر رہا ہوں تو خدا مجھے انبیاء کے ساتھ مقام دے گا. ایون یہ کہ بظاہر نہ ہو پائے وہ چیز، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی ہمارے سامنے بہترین مثال جیسے جو کربلا کی ہے یا شہدا کی، کہ جو لوگ وہاں پہ تھے، یعنی فار ایگزامپل زہیر جیسے افراد یا بہت سارے لوگ، کہ جو کوئی بہت ان درجات کے حامل نہیں تھے، انہوں نے جو بھی ترقی کرنا شروع کی وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آگے شروع کیے، کہ جب بھی وہ امام حسین کے پاس آئیں. لیکن جو ان موسٹ پروبیبل جو ان کا مقام ہے وہ خود امام حسین کا ہی درجہ ہوگا کسی نہ کسی عنوان سے آخرت میں. تو وہ ایک عام انسان ہوتے ہوئے امام حسین کے درجے سے کیسے متصل ہو جائیں گے؟ اپنی اسی سچی اور خالص نیت کی بنیاد پر اور اس کی راہ میں خالص کوشش کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم اولو الالباب میں شامل ہوں، ان کی نشانیاں موجود ہیں، ان کے آثار موجود ہیں، ان کا ایمان اور عمل کے بارے میں تمام چیزیں موجود ہیں، اس پر اخلاص کے ساتھ آ جائیے. پورا رستہ آپ طے نہیں بھی کر پائیں گے لیکن خدا آپ کو وہ درجہ عطا کرے گا اگر ہم اپنے سچائی اور اخلاص کو ثابت کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی. یعنی کہ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ہم ایم اور ٹارگیٹ اپنا سمجھ کے لے سکیں، اور یہ بات ہم سمجھ سکیں کہ انسان جو بھی ترقی کرتا ہے، انسان زندگی میں آگے بڑھتا ہے، تو ہر ایک کا درجہ ایک نہیں ہے. اور درجات کا اختلاف اور درجے الگ الگ درجے تک پہنچنا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ میں صرف فقہ کی سطح پر مسلمان اور مومن رہوں گے، جی حلال حرام میں نے پورا کر لیا، بات ختم ہو گئی، یا وہی ہے کہ پھر میں معرفت کی راہوں میں آگے جاؤں، عقل کے رستے میں آگے بڑھوں، خدا کی محبت کے حوالے سے کوشش کروں کہ میں اپنا مطمع نظر یہ نہیں بناؤں کہ خالی میں نے حلال حرام عذاب ثواب دیکھ لیا، بلکہ میں خدا کی محبت کو اپنا مین ایم اور گول بناؤں اس آبجیکٹو کی طرف، تو یہ سب میرے اوپر ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سمجھ لیجئے، درجات سمجھ لیجئے اور اس کو سمجھ کے پھر ایم کیجئے۔ اور ایم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو اس رستے پر لانا ہے کہ وہ تمام شرائط پوری ہوں۔ یعنی کہ اگر ہم صرف فار ایگزامپل مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں ایک درجہ ہے، اطاعت پر صبر کرتے ہیں دوسرا درجہ ہے، معصیت اور حرام کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں تیسرا درجہ ہے، اگر خدا کی جہت کو پانے میں صبر کرتے ہیں وہ ایک اور درجہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے اولو الالباب کے صبر کا ذکر یہ نہیں کیا کہ وہ مصیبتوں پہ صابر ہیں، الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ اپنے رب کی وجہ کے تلاش کرنے پر صابر ہیں۔ تو یہ سب درجات ہیں اور یہ ہمارے اوپر ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا اپنا تقاضا ہے کہ فار ایگزامپل جو انسان مثال کے طور پر اعلیٰ مراتب کو ٹارگیٹ کرتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایام کو غفلت میں گزارے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی زبان سے یا اس کے عمل سے کسی دوسرے مسلمان اور انسان کو اذیت پہنچے، اس کے لیے ایون یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر میں کسی قسم کی پلیدگی اور نجاست کو رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس طریقے سے انسان آگے بڑھتا اور آگے اوپر کی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے تقاضے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اگر ان درجات کی بات کروں اور میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے لہو و لعب میں گزاروں، پھر کیا مطلب، تو مذاق ہے نا پھر۔ تو یہ سب باتیں، اچھا میں آج کی حد تک یہ چاہ رہا تھا کہ اب چہل حدیث، کیونکہ ہمارا جو بنیادی بات تھی جہاں جس تک ہم پہنچنا چاہ رہے تھے، تو آج چہل حدیث کے حوالے سے ہم آپ کو ان دو ایسپیکٹ سے جو حدیثیں ہیں، صرف حدیثیں ہی سناؤں گا میں اوور آل، کہ تزکیہ نفس میں کون سی دو باتیں، یعنی کہ فاؤنڈیشن بنانے کے بعد، ابھی تک ہم نے بات کی فاؤنڈیشن بنانا ایک بات، اس کے بعد آپ کا ٹارگیٹ کہ آپ کس لیول پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا تزکیہ بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے، اگر آپ فقط مومنین کے مرتبے تک آنا چاہتے ہیں تو آپ کا تزکیہ اس معیار کا ہوگا، اگر آپ متقین کے درجات کو پانا چاہتے ہیں تزکیہ اس معیار کا ہوگا، اولو الالباب کے درجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تزکیے کا معیار اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ ہماری بات جو قرآن کی روح سے تھی کہ ایک فاؤنڈیشن کیا ہوگی، کہ جس فاؤنڈیشن پر آپ اپنے تزکیے کی پوری عمارت کھڑی کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ ایم لیں گے، ٹارگیٹ لیں گے، وہ ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ پاسبل ہیں، جیسا آپ ایم لیں گے تزکیے کا معیار وہی لانا پڑے گا۔ اچھا جب ہم عملی طور سے تزکیے کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں تو اس میں دو باتیں اہم ہوتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے تخلیہ، تحلیہ، تجلیہ، جو بزرگان ہیں، علماء اخلاق ہیں، وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ تخلیہ اس میں سب سے اہم بات ہے۔ تخلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تخلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے خالی کر لینا جو آپ کی ترقی کے رستے میں رکاوٹ ہے اور رکاوٹ بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تخلیہ جو ہے نا، یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلی اسٹیج ہے، اور اس کے بعد پھر تجلیہ اور تحلیہ ہے۔ تجلیہ اور تحلیہ انہیں حلیہ، کہ وہ چیز پھر اپنے اوپر لاؤ، اپنے وہ حلیہ اختیار کرو، اپنے نفس کی وہ حالت بناؤ کہ وہ آگے جانے کے قابل ہو۔ تجلیہ یعنی کہ وہ صفات نفس میں تجلی کریں، کہ جو حق سے مناسبت رکھتی ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو اسی حوالے سے جو بزرگان ہیں اخلاق کے جو معلمین ہیں وہ ان باتوں پر پھر زور دیتے ہیں کہ کیا باہر نکل جانا چاہیے اور کیا اندر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یقیناً اب اتنی ساری ہماری گفتگو ہو چکی ہے, آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ جب ہم باہر نکالنے اور اندر ڈالنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوالٹیز کی بات کرتے ہیں نہ کہ اعمال کی. ٹھیک ہے نا, یہ بات تو کلیئر ہے نا آپ لوگوں کو کہ عمل بنیادی طور پر اس لیے تعلیم کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک صفت پیدا ہو. بذات خود عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کلیئر ہے نا یہ بات. یعنی جس چیز کو آپ نماز کہتے ہیں وہ حقیقتاً جوہر بندگی کا نام ہے, نہ کہ اس اٹھنے بیٹھنے کا اور کچھ مخصوص ذکر کرنے کا نام ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے سامنے لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ کتنے لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں لیکن کسی جگہ پہ نہیں ہے. اور اس عمل کے انجام دینے والوں کے لیے قرآن میں موجود ہے فوائل للمفلین ہم عن صلاتہم ساعون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان مصلین کے لیے جہنم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کی جو بات ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. صبح سے شام تک بھوکا رہ لینے کا نام روزہ نہیں ہے. بھوکا پیاسا رہنے کا روزہ تقوی کا نام ہے. تو یہ بات بہت کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ عمل یعنی ایک صفت کا پیدا کرنا, صفت کا پیدا ہونا, ایک کوالٹی کا پیدا ہونا. اور جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو تین بنیادی کوالٹیز ہیں وہ کیا ہیں, بندگی, تقوی اور زہد, کہ آپ کا پورا نظام عبادات ان تین صفات کے پیدا کرنے کے لیے ہے. اور انہی سے پھر باقی تمام صفات حسنہ پیدا ہوتی ہیں, بندگی, تقوی اور زہد. یعنی بندگی کا مطلب کہ انسان فقط اور فقط خدا کو ہی سپریم پاور, فائدہ پہنچانے والا, نقصان پہنچانے والا, ہر چیز کی بنیاد خدا کو سمجھے, اس کے آگے اپنے آپ کو جھکائے اور اپنے اور خدا کے درمیان وہ تعلق اور لنک پیدا کرے کہ جس میں کوئی ریزسٹنس نہ ہو. ٹھیک ہے. بندگی غلامی کا نام نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ان تمام جگہوں پر ہماری ڈیفینیشنز جو ہے نا بہت گڑبڑ میں ڈالتی ہیں ہمیں. بندگی کسی کا غلام بن کے رہنے کا نام نہیں ہے. بندگی سورس آف لائف سے اپنے وجود کو کنیکٹ کرنے کا نام ہے. یعنی وہ ایسے ہو جاؤ کہ جو زندگی کی اصل حقیقت ہے, جہاں سے پوری زندگی برآمد ہوتی ہے, جو زندگی کی بنیاد ہے, جو ہستی, اس سے کنیکٹ ہو جاؤ. اور کنیکشن اگر وداؤٹ ریزسٹنس ہو تو بہترین ہے. اس کنیکشن میں ریزسٹنس کم سے کم ہو, اس کا نام بندگی ہے. تعلق با خدا کا نام بندگی ہے. ٹھیک ہے. اس تقوی یعنی کہ ہمیشہ خدا کی نظروں کے سامنے ہو. زہد مالک حقیقی خدا ہے, میں صرف امانت دار ہوں, میں صرف اور زیادہ سے زیادہ میں کس جگہ پر ہو سکتا ہوں, مجرعی فیض ہوں, یعنی فیض جاری کرنے والا ہوں, جیسے اہل بیت علیہ السلام کہ فیض خدا ان کے ذریعے سے مخلوقات پہ تقسیم ہوتا ہے. میں امانت دار ہوں, صاحب امانت ہوں, فیض الہی کا جاری کرنے والا ہوں, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ تمام جتنی بھی عبادات کا نظام ہے وہ سب ان تین صفات پہ بیس کرتا ہے. اور اگر یہ کریٹ نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیے, ظاہری طور سے جو بھی حرکات و سکنات جاری رکھیے, مقصد عبادت پورا نہیں ہو رہا ہے. تو صفات, اسی لیے جب بات کی گئی ہے یعنی کہ تخلیے اور تحلیے اور تجلیے کی ان ٹرمز آف کوالٹیز کی گئی ہے. صحیح ہے, کیونکہ کوالٹیز ہی اصل ہدف ہیں. نفس کا صفات کو حاصل کر لینا مقصد ہے تربیت اور تہذیب و تزکیے کا. ہاں ظاہر ہے سب چیز ایسی ہے برابر برابر. یعنی کہ بندگی بنیاد ہے, بندگی اصل ہے, جوہر اصلی عبدیت ہے, تعلق بخدا ہے, اور وہ آپ کے تقوی اور زہد کی مضبوطی کے ساتھ بندگی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. اچھا، تو اس میں اگر آپ لوگ تھوڑا سا، کیونکہ یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ جن صفات رذیلہ کو نکالنا ہے اپنے اندر سے، تو نمبر ون کیا تھی؟ حسد. تو آگے سب سے پہلے ریاکاری، یعنی انسان جو ہے شروع کرتا ہے یہاں سے کہ دوسرے میری مجھے دیکھیں اور تعریف کریں، گڑبڑ ساری یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام جو صفات خبیثہ کی جو پورا وہ ہے، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں. یہ چیز بڑھتے بڑھتے چینج ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے. اور جو میں، اچھا میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، کل ریا ان شرک، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ریاکار، ہر ریا شرک ہے. انہ من عمل للناس، بے شک جو عمل کرتا ہے انسانوں کے لیے، کان ثوابہ علی الناس، اس کا ثواب بھی انسانوں پر ہی ہے. یعنی کہ خدا کہے گا کہ تم نے یہ عمل میرے جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر لے لو، میرے لیے کیا ہوتا تو میں دیتا. کان ثوابہ علی الناس ومن عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ. ٹھیک ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. ریاکاری، ریاکاری بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ خود پسندی پہ. کہ انسان جب دوسروں کو دکھا رہا ہوتا ہے، دکھاوا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ اس کے دماغ میں شیطان یہ ہوا بھرتا ہے کہ بھائی تم اتنے قابل تعریف ہو، تبھی تو یہ لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، تبھی تو سب لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مرحلہ آ گیا عجب کا یا خود پسندی کا. اور اس میں امام سے پوچھا گیا کہ اس وہ عجب کیا ہے؟ الذی یفسد العمل، جو عمل کو فاسد کر دیتا ہے. اب بتائیے آپ، یعنی ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن خود پسند ہے، تو عجب کیا ہے؟ وہ صفت ہے جو یفسد العمل، عمل کو فاسد کر دیتی ہے، کر دیتا ہے. یعنی جیسے کیا کہا جاتا ہے کہ دودھ میں آپ سرکہ ڈال لیں، یہ ہے. یا یہ کہ کسی ایسے برتن میں دودھ ڈالیں جس میں پہلے سے ہی سرکہ ہو، کچھ حاصل نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ عجب کے درجات ہیں، منہا ان یزین للعبد سوء عملہ فیراہ حسنا فیعجبہ. سب سے بدترین کیا ہے؟ خود پسندی. کہ انسان برا کام کرے اور برے عمل کو سمجھے کہ عمل حسن انجام دیا، اس کے لیے زینت دے دیا جائے اس چیز کو. وَيَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعًا، کہ میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا. یہ خود پسندی کا بدترین درجہ ہے. وَمِنْهَا أَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ فَيَمُنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اور اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ انسان ایک اچھا عمل کرے، ایمان لائے بندہ اپنے رب پر، اور اس ایمان لانے کا احسان اور منیت خدا پر رکھے. یعنی میں خدا پر ایمان لا کر جیسے میں نے خدا پر احسان کیا. اور اگر آپ یقین کریں نا، ہم یہ بات کہتے ہیں، لیکن اس قسم کے ریشے ہوتے ہیں انسان کے دلوں میں. اس کا پتہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کیسے کی یہ ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت چلتا ہے جب خدا کچھ لے لیتا ہے، تب ہم یہ ہو، میں تو آپ اتنے عرصے سے آپ کی نمازیں پڑھ رہا تھا اور آپ نے یہ کیا میرے ساتھ، تب پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ ہم جب ایمان لا کے بیٹھے تھے اور عبادت کر رہے تھے تو ہم اندر اندر یہ سوچ رہے تھے کہ خدا کو زیر بار احسان لا رہا ہوں اور اس کو چاہیے کہ ہمیشہ مجھے فیور کرے، تب پتہ چلتا ہے. ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلتا ہے اس بات کا. کہ یہ وہ ریشے ہیں، یہ وہ رستے ہیں، وہ جڑیں ہیں کہ جو ہمارے اندر موجود ہیں. تو یہ خود پسندی ہو گئی دوسری. اس کے بعد تیسری جو صفت خبیث ہے، اور اس کے سب آپ درجے کو دیکھتے جائیے گا کہ عجب کیا ہے جو عمل کو فاسد کر دیتی ہے. یعنی خود پسندی کی موجودگی میں انسان کچھ بھی کرے وہ فاسد ہے، کوئی اس میں فلاح نہیں ہے، برکت نہیں ہے. امام سے پوچھا گیا الحاد کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے. الحاد، الحاد یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ خدا کے ساتھ شریک کرنے کی بات نہیں ہوتی، انکار ہے خدا بندی. یعنی خدا کی قوت و قدرت و بزرگی اور کبریائی کا انکار کر دینا، خدا کی جگہ کسی دوسری چیز کو لا کے رکھ دینا، یہ ملحدین کا کام ہے، الحاد ہے. شرک نہیں ہے، شرک الگ چیز ہے. شرک کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان خدا کو مانتا ہے لیکن وسیلے کے طور پہ یا خدا کے مددگار کے طور پر دوسروں کو بھی مانتا ہے، یہ شرک ہے. یعنی یا وہ یہ وسیلے سے میری مراد کیا ہے، وسیلے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان وسیلوں کے بغیر خدا کام ہی نہیں کر سکتا، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ خدا جو ہے، خدا تو ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں، لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر خدا کا کوئی کام نہیں چلتا، انہی سے ہی خدا جانا جاتا ہے یا انہی سے ہی خدا کی، تو یہ شرک ہے. تو یا ان وسیلوں کے حوالے سے ہو، یا کسی کو خدا کا مددگار قرار دے دے، یا کسی کو خدا کے طریقے سے مستقل صاحب اقتدار سمجھ لے، یہ سب شرک میں آتا ہے. لیکن الحاد اسے نہیں کہتے ہیں. الحاد کا مطلب ہوتا ہے، الحاد یعنی خدا کا انکار کر دینا، خدا کی اتھارٹی کو کا منکر ہو جانا، یا یہ کہ جو چیزیں خدا کی ہیں اس جگہ لا کے کسی اور کو بٹھا دینا، یہ الحاد ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک اور الحاد میں فرق ہے. ڈینائی کرنا ہے، بالکل ڈینائی کرنا ہے. ڈینائی کرنا ہے ان مینی ویز، اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں ڈینائی کرنے کے، لیکن ڈینائل ہے یہ بیسیکلی الحاد.
تو جب خدا کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے منہ کچھ اس طرح سے.
ہاں یعنی کہ جب موحدانہ ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں.
یہ مثلا یہ کس سمت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا ذکر ملے؟
دیکھیے بات یہی ہے کہ جو جن لوگوں کے بارے میں مطلب قرآن نے جن لوگوں کو بیس ریفرنس بنایا ہے وہ رسول خدا کے زمانے کے لوگ تھے، کہ جن کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ بحث و مباحثے، مکالمات اور سب کچھ تھا. اور اس چیز کو قرآن کریم نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ تقریباً تمام لوگوں پر اپلیکیبل ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ اس کے اصل روٹس کو سمجھیں نا، وہ تمام لوگوں پر اپلیکیبل ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی جو بنیادی مسئلہ تھا، وہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت سارے بت تراش لیے تھے. اچھا، بت ان کی نظر میں پتھر کی ایک باڈی نہیں تھی، بلکہ بت کسی ایک حقیقت کی امباڈیمنٹ تھی،
تجلی تھی خدا.
یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے، مثال کے طور پر لات کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے، عزا یہ کر رہا ہے، اور منات یہ کر رہا ہے، اور فلاں یہ تھا ان کا نظریہ حقیقتاً. اب ان کے سے رسول خدا نے آ کے کہا کہ بھائی یہ سب کی ضرورت نہیں، ہٹاؤ اس کو بیچ سے، خدا تمہاری رگے گردن سے زیادہ نزدیک ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز خدا کے حکم سے ہو رہی، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو بیچ میں یہ مصیبت چاہیے،
یہ
مشرک ہے، مشرک مشرک بھی ہے، اور پھر یہ کہ جب وہ خدا کا انکار کر دے تو ملحد بن جائے گا، یہ مصیبت ہے ان کی. یعنی کہ جب آپ کہیں کہ ہاں یہ سارے لوگ ان کو ملا لو، ان بتوں کو ملا لو اور خدا کا نام لو، تو بہت خوش، یہ تو بہت اچھا خدا ہے. اور جہاں یہ کہو کہ اس سب کو ہٹاؤ اور خدا واحد کی پرستش کرو، تو وہ ان کو قبول نہیں ہے. ہم لوگ اس زون میں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس ڈینجر زون سے زیادہ دور نہیں ہیں, یعنی کہ ہماری عوام, علماء تو نعوذ باللہ نہیں, صاحبان معرفت اور علماء نہیں, لیکن عوام کہ وہ اس میں اس غلط فہمی میں بعض اوقات اس قسم کی جگہوں پر چلے جاتے ہیں, تو یہ خطرہ تو بہرحال ہے.
جیسے بہت ساری مجلسوں میں ہم نے سنا ہے کہ امام حسین نہ ہوتے تو اللہ کا دین نہ ہوتا,
دیکھیں یہ اگر آپ اس کو لٹرل سینس میں لے رہے ہیں تو ظاہر ہے بہت اشکال ہے, بہت اشکال ہے اس بات میں, یہ تو پوسیبل نہیں ہے. یہ میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ ایک تجربہ میرے ساتھ خود ہوا تھا, یعنی ایک مجلس پڑھتے ہوئے میں, میرے منہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملے ادا ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ امام حسین نے خدا پر, یہ دین خدا پر احسان کیا, امام حسین نے خود کبھی ایسی کوئی بات نہیں سوچی. امام حسین کا جتنا بھی کام تھا وہ سب عشق و محبت و بندگی خدا میں تھا, اور اس وقت آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زبان پر باقاعدہ مٹھاس محسوس کی ہے, اور مجھے اس جگہ یہ بالکل کلیئرلی فیل ہوا ہے کہ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کو بہت اچھا لگا, کہ یہ ہم اپنی طرف سے جو چاہیں سوچتے رہے گے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے سوائے بندگی, عشق, اخلاص, محبت, اس کے سوا امام حسین کے پاس اور کوئی دوسری چیز نہیں تھی. دوسرے دیکھنے والے جو دل چاہے سمجھتے رہے ہیں, سوچتے رہے ہیں.
یہ صحیح ہے کہ شکریہ کرتا ہے رب جلیل ایسے
سن, دیکھیں نہیں اس میں, دیکھیں یہ سب تمام چیزیں جو ہے نا, ان تمام باتوں کا صرف ایک جواب ہے, انسان کے لیے حجت کلام خدا ہے یا سیرت و سنت معصوم ہے؟ کوئی شاعر حجت نہیں ہے, یا میں حجت نہیں ہوں, کوئی ایون عالم بھی حجت نہیں ہے اگر وہ اس راہ سے انحراف کرے, ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہے ہی نہیں اس میں, تو ہم اسی لیے ہمارے صرف ایک ذمہ داری ہے, پوری دقت کریں کہ قرآن اور معصوم کو بہتر سے بہتر سمجھیں, تو ہر چیز خود ہی کلیئر ہو جائے گی. تو اب آپ اس لیول کو دیکھیں بڑھتے ہوئے, تکبر کیا ہے؟ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا الحاد کا ادنا درجہ کیا ہے, آپ نے فرمایا الکبر و ادنا تکبر, یعنی جو انسان متکبر ہے وہ ملحد ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی خود پسندی آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچی, اس جگہ پہ پہنچی کہ اب دوسروں کو اپنے آگے سے اپنے سے حقیر سمجھنا شروع, اب صرف ہم قابل تعریف نہیں ہیں, دوسرے ہم سے کم تر ہیں, اور کم تر ہونے کی وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے, ہمیشہ میرے آگے جھکنا چاہیے, میری بات پر جرات کیسے ہوئی کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی, کسی کی ہمت کیسی ہے کہ میری کہی ہوئی بات پہ سوال کر لیا, جھٹلا دیا اس کو, یہ سب تکبر ہے. تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, اب یہ یفسد العمل والی منزل نہیں ہے, یہ الحاد کی منزل پہ پہنچی ہے, یعنی جو رضا معصوم کی زبان میں کہ کبریائی رضا خدا, خدا کی چادر ہے, خدا کی چادر اس سے چھین کے خود اڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کس تباہ کن جگہ پہ لے جاتی ہیں انسان کو, اگر آپ کو یاد ہو حسد ہے, تو وہ کلمنیٹنگ پوائنٹ اس ڈسٹرکشن کا حسد ہے, کیونکہ یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے, یعنی کوئی بھی انسان اگر یہ چاہے کہ سارے لوگ میرے آگے جھکتے رہیں اور سب میرے آگے کمتر ہو جائیں اور میں سب سے برتر ہو جاؤں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے نفس میں وہ خباثت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے بھی پاس کوئی اچھائی دیکھ کے خوش نہیں ہوتا, اور اس کی پوری چاہت یہی ہوتی ہے کہ جس کے پاس جو اچھی چیز ہے نا سب اس کے ہاتھ سے نکل جائے. کہ شیخ سعدی نے اپنی حکایت میں بڑا اچھا یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پہ تھا اور وہاں دعا مانگ رہا تھا, تو وہاں میں نے دیکھا ایک شخص کو جو ٹانگ سے محروم تھا, لنگڑا تھا, اور وہ کھڑا ہوا یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے خدا دنیا میں سب کو لنگڑا بنا دے. تو مطلب انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا, کیوں, اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ کہ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ مجھ پہ تانا کرتے ہیں, تو سب کو ایسی سب میں یہ عیب پیدا کر دے جو عیب میرے اندر ہے. تو یہ ایک یعنی کہ مائنڈ سیٹ جو یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ان سب پرابلمس کی وجہ سے, کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے زندگی میں. انسان کے لیے ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ میرے لیے دوسروں کا برا چاہ کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے یا دوسروں کا بھلا چاہ کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. بلکہ ایک بہت پہلے ایک ایرانی فلم دیکھی تھی, شروع میں جو ایرانی موویز بنی ہیں بہت اچھی, بڑی اخلاقی اس میں میسیجز ہوتے تھے, کہ ایک نوجوان ہے اس نے جنگل میں ہرن پکڑ لیا بچے نے اور کہا کہ یہ ہرن تو میں پالوں گا یا مثال کے طور پر اس کا گوشت کھاؤں گا. تو اس نے اس کے دادا نے کہا تھا کہ بیٹا اس کو چھوڑ دو, اس کو پکڑنے سے یا اس کا گوشت کھانے سے زیادہ لذت جو ہے نا اس بات میں ہے کہ یہ جائے اور آزاد رہے, تمہیں زیادہ لذت ملے گی. اب یہ بہت گہری بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے, یہ تمہیں زیادہ لذت اس بات سے حاصل ہوگی کہ یہ جائے اور اپنے مثال کے طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے یا اپنی زندگی خوشی سے گزارے. تو یہ زندگی کا بنیادی سبق ہے. لیکن جو متکبر ہے, جو خود پسند ہے, وہ اس راہ سے ہٹ گیا ہے. اچھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے, صفات کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایسا انسان آپ کو نمازی مل سکتا ہے, ایسا انسان آپ کو روزہ دار اور حاجی مل سکتا ہے, تو اس سے دھوکہ کھانے والی بات نہیں ہونی چاہیے. کوالٹیز ہیں بیس, کیا صفات ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر رہا ہے. یہ نماز اگر متکبر بنا دے کہ خود جیسے رسول خدا کے اس میں نا, کہ پیغمبر اکرم کے واقعے کے کوئی بیٹھا تھا, کوئی امیر آدمی, ایک غریب صحابی آ گئے, تو اس نے فوراً اپنے کپڑے سمیٹ لیے. آپ نے پوچھا کہ کیا ہے, کیا اس کی غربت چمٹ جائے گی تم کو. یعنی کس لیے تم اپنے کپڑے اس سے بچا رہے ہو. یا اسی طریقے سے اور جو ہیں, جو واقعہ میں نے شاید آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا کہ کوئی کرسچن آیا مدینہ میں, کہ بڑے مطلب یہ لوگ تو اہل کتاب تو سوشلی جو ہے نا تقریباً ہمیشہ ہی ہم سے آگے رہیں, اور بہت ساری چیزوں اور پلاننگ اور ان میں مسلمانوں کے مقابلے میں بیچ کے ایک عرصے کے علاوہ کافی وہ ہیں. تو وہ بڑا مطلب اپنے کہہ لیں سوٹڈ بوٹڈ, اچھے اولیے میں, اچھا سب کپڑے پہنے ہوئے, تو لوگ کہنے لگے کتنا عاقل ہے. تو پیغمبر نے فرمایا ماہ, ماہ جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں چپ رہو, جھڑکنے کے سنسا, ماہ خاموش ہو. نے فرمایا العاقل من وحدہ, عاقل وہ ہے جو خدا کو پہچانتا ہے, جو توحید کو جانتا ہے وہ عاقل ہے. اچھے کپڑے پہن لینے سے اور اچھے مینر سے انسان عاقل نہیں ہوتا ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں کہ جو دینی. اچھا, اس کے بعد بات آ گئی حسد پہ, اور حسد کے حوالے سے پھر یہ پانچویں حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے کہا کہ یبن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتہم من فضلی, کہ اے عمران کے بیٹے انسانوں سے حسد نہ کرو ان چیزوں پر کہ جو میں نے اپنے فضل سے ان کو دی ہیں. ولا تمدن عینیک الی ذلک, اور نہ اپنی آنکھوں کو ان پر گڑو دو یا مرکوز کر دو کہ جو لوگوں کے پاس ہے. ولا تتبعہ نفسک, اور نہ اپنے نفس کو اس کے پیچھے لگا دو کہ تمہارا نفس خالی یہی دیکھنے میں مشغول رہے کہ کس کے پاس کیا ہے اور کون کتنا مالدار یا دولت مند. فإن الحاسد ساخط لنعمی, کیونکہ وہ جو حاسد ہے وہ حقیقتاً میری نعمت سے یا میری تقسیم سے ناراض ہے. تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رفتہ رفتہ انسان کی بیماری گرو کر, اب وہ کس کے مقابلے میں کھڑا ہے, کس پہ ناراض ہے؟ خدا پہ ناراض ہے، خدا پہ ناراض ہے. ساخت لنعمی فاد لقسمی، کہ جو میں نے تقسیم کیا، الذی قسمت بین عبادی، اور جو میں نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا اس سے منہ موڑنے والا ہے. ومن یک ذالک، اور جو اس طریقے کا انسان ہو، فلست منہ ولیس منی، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق. یہ حسد کا نتیجہ، ٹھیک ہے، جو ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ جو گرو کرتی ہے، جو چیز شروع ہوتی ہے ریاکاری سے، ریاکاری سے خود پسندی، خود پسندی سے تکبر، تکبر کے مراحل پہ مرحلے پہ پہنچ کے انسان نعوذ باللہ ملحد ہو جاتا ہے، یعنی خدا کی اتھارٹی کا انکار کرنے والا. اور جب حاسد ہو جاتا ہے تو یعنی وہ خدا سے ناراض ہے، خدا پہ غضبناک ہے جو حاسد ہے. اور حسد کی کیا سب سے بری بات کیا ہے حسد کی؟ کہ حسد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں بھی اچھا ہو جاؤں، حسد اس چیز کا نام ہے کہ میں تو تباہ حال رہوں ہی، دوسرا تباہ ہی ہو جائے، کہ میں، میری ٹانگ نہیں صحیح ہو، سب لنگڑے ہو جائیں، یہ اس کا نام حسد ہے اس کوالٹی کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پورا چین آف ڈسٹرکشن ہے، یہ پوری چین آف ڈسٹرکشن ہے. جی، یہ سیکوینس ہے، یہ سیکوینس، وہ سب اس کے بعد ہے، لیکن یہ پورا ایک سیکوینس ہے، ایک بلاک ہے، کہ جو انسان کی خرابی ریاکاری سے شروع ہوتی ہے، کلمینیٹ ہوتی ہے حسد پہ. ٹھیک ہے، اور حسد وہ خرابی ہے جس نے شیطان کو، ابلیس کو شیطان بنایا. حسد وہ خرابی ہے کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. حسد وہ خرابی ہے کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ وہ ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. یعنی ضروری نہیں ہے، دیکھیں وہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے ایک سائیکولوجیکل ایک اسپیکٹ کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اگزامپل دی ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس عنوان سے نہیں سوچتے کہ میری پرابلم صحیح ہو جائے، وہ اتنا غصہ ہوتے ہیں لوگوں پر یا دوسروں پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب خراب ہو جائیں، لیکن انفیکٹ اسی چیز کا نام حسد ہے. حاسد کی سوچ یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حاسد یہ نہیں سوچتا کہ میں ابھی جاہل ہوں تو جاہل سے عالم ہو جاؤں، وہ یہ کہتا ہے سب کے سب جاہل ہی ہوں، خبردار جو کسی کی زبان سے علم کرنوں ایک جملہ بھی نکلے.
اس میں ضروری کہ آرڈرز کے ساتھ وہ پہلے مشرک ہو،
ایسا ہی ہے.
شیطان جو تھا، شیطان کی جو آپ نے بات کی، وہ تو حسد آؤٹ آف دا بلو نکل کے آئے اس کے پاس.
آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز نہیں ہوتی، آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تمام کے تمام مراحل اس کے اندر پل رہے تھے.
شرک کہاں تھا؟ وہ تو واحد خدا کی،
وہ عبادت کر رہا تھا. اس بات کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ عبد بھی تھا،
جبھی تو فرشتوں میں شامل تھا.
ظاہری عبادت کی بنیاد پہ، ظاہری، ٹھیک ہے نا، ظاہری عبادات ہے وہ سب چیزیں ہیں، لیکن دل اس کے نفس میں کوئی چیز تھی.
ابھی ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے نا، آپ نے خود کی، کہ انسان نفس کی بنیاد پہ ترقی کرتا ہے، نہ کہ ظاہر کی بنیاد.
صحیح ہے، لیکن آپ جس چیز کو ترقی سمجھ رہے ہیں، یعنی ابلیس کا ملائکہ کی صفوں میں ہونا یا ملائکہ کے اس میں ہو جانا، کہ وہ ایک ترقی ایسی ہے کہ جو اس کے ظاہری اعمال، اور ہو سکتا ہے اخلاص ہو اس میں شروع میں، وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اس میں کوئی خرابی تھی جو خدا کی نظروں میں تھی، تبھی خدا نے اس کو نیچے لایا.
تو اس حسد کے بعد نیچے لایا.
دیکھیے، حسد کی وجہ سے وہ خرابی ظاہر ہوئی ہے. یعنی جو ایک جملہ ہے کہ جب ملائکہ سے اور خدا سے بات ہو رہی ہے حضرت آدم کے ذیل میں، تو اس میں خدا نے کہا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اس میں جیسے علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ تم چھپاتے ہو, فرشتے نہیں چھپا رہے تھے, فرشتوں میں ایک ایسا تھا جو کچھ چھپا رہا تھا. کیونکہ یہ وہ جو چیز ہے نا, ٹھیک ہے وہ عبادات کر رہا ہے عبادات کر رہا ہے عبادات کر رہا ہے, اس کو اس کا کریڈٹ مل رہا ہے, لیکن اس کی عبادات کے ساتھ یہ سب کچھ جو اندر پل رہا ہے, یعنی خود پسندی, یعنی تکبر, یہ سب جو اندر پل رہا ہے, ابھی خدا اس کو باہر نہیں لا رہا ہے, ابھی خدا اس کی ظاہری عبادات کا اس کو اجر دے رہا ہے. جس طریقے سے خدا دنیا میں انسانوں کے ظاہری اعمال کا بھی ان کو اجر دیتا ہے کہ نہیں, کافروں کو جو کفار ہیں ان کے بھی ان کے ظاہری اعمال کا اجر تو ملتا ہے, تو اس کو بھی خدا نے دیا. لیکن ایک وقت پر وہ اس کے سامنے امتحان آ گیا کہ جو اس کے اندر پل رہا تھا وہ سامنے آ گیا, اور بات شروع خود پسندی سے ہی ہوئی تھی. اب غور کریں, انا خیر منہ, بات شروع وہیں سے ہوئی تھی, پھر اتنی ریپڈلی ترقی کرتے کرتے وہ حسد پہ پہنچ گئی, انا خیر منہ. پھر اس کے بعد اس کو حقیر دیکھنا, پہلا آپ اس پہ غور کیجئے, انا خیر منہ, خود پسندی, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, دوسرا گھٹیا ہو گیا تکبر. اس کے بعد آخر میں جب خدا نے بات نہیں مانی, لَأُوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, حسد حسد, یعنی میں تو تباہ ہوا ہی ہوں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ پوری وہ سٹیجز ہمیں نظر آ رہی ہیں, سٹیج ہے. تو اس لیے اگر انسان کو اس ڈسٹریکشن سے بچنا ہے تو سب سے پہلے کس پہ قدم رکھنا ہوگا, ریاکاری پہ. جی بالکل 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 بالکل, وہ انسان متکبر بھی ہے, آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے, وہ انسان متکبر بھی ہے, وہ انسان خود پسند بھی ہے جو حاسد ہے. دیکھیے رشک, رشک کرنا الگ ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, رشک ہے, غبطہ ہے, یہ امور ہیں. یعنی انسان اگر کسی میں کوئی اچھی کوالٹی دیکھتا ہے تو اس کو بعض اوقات وہ ہوتا ہے میرے پاس بھی ہو, یہ حسد نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حسد جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا نام نہیں ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں, حسد اس کا نام ہے کہ دوسرا تباہ ہو جائے, اس کا نام ہے حسد. تو میں نے آپ کو کہا نا, شیطان میں یہ سب ہے, انا خیر من ہو, یہ خود پسندی, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, تکبر, اپنے آگے دوسرے کو گھٹیا جانا. پھر اس کے بعد جب خدا نے اس کی بات نہیں مانی, پہلے تو یعنی ایک لحاظ سے تو وہ پلیٹ کر رہا ہے خدا سے, ابھی نا ابھی تو وہ خدا سے پلیٹ کر رہا ہے کہ مجھے مستثنا قرار دیں سجدے کے حکم سے, اس لیے کہ میں بہتر ہوں. خدا نے کہا نہیں, یہ نہیں ہوگا, اور جو نہیں کرے گا وہ ملون ہو جائے گا, وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا. تو اس نے کیا, اس نے معافی تھوڑی مانگی خدا سے, پھر اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ٹھیک ہے میرا کام تمام ہوا ہے, خراب ہوا ہے, سب کو برباد کروں گا, یہ حسد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھی ترتیب, جو مطلب یہ میں نے اس کو ہی پڑھ کے ہی سمجھی یہ بات, چہل حدیث میں جو خمینی نے جس طریقے سے ون بائی ون ٹو تھری فور فائیو, اور آپ اس میں دیکھیں کہ ان احادیث میں بھی آپ کو واضح طور سے نظر آئے گا کہ ہر درجے ہر جگہ پر فساد اور تباہی کا لیول اپ ہو رہا ہے, کہ ریاکار مشرک ہے, خود پسند انسان کے اعمال مفسد ہیں, متکبر ملحد ہے, حاسد خدا پہ غضبناک ہے, ہر جگہ ہر اس پہ ایک ایک درجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے کس کو پکڑنا ہے, کہاں پر وہ رہنا ہے کہ مجھ میں ریاکاری تو نہیں آ رہی, شروع وہاں سے ہو رہی ہے بات, کہ کہیں میرے اندر یہ والی صفت تو نہیں پیدا ہو رہی کہ میں اس میں ہوں کہ دوسرے مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں یا میری کسی چیز کی تعریف ہو. تو وہیں سے اگر خدا نخواستہ وہ بیج پڑ گیا تو وہ جائے گا پھر حسد تک. اچھا, حدیث نمبر 7 غضب ہے, غصہ ہے, اور اس میں آپ فرماتے ہیں چھٹے امام کے, الغضب مفتاح کل شر, ہر شر کی کنجی غضب ہے. یعنی غضب اور غصہ, اور غضب اور غصے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان, اس میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ غضب کا مطلب انسان کا اپنی قوت جلالیہ کا اظہار نہیں ہے, غضب کا مطلب انسان کا مثال کے طور پر برائی کے خلاف جہاد اور استقامت یا دشمنان خدا کے خلاف جنگ کرنا نہیں ہے, وہاں تو غضب لازمی ہے, اظہار ہونا ہی چاہیے. یہ غضب وہ ہے کہ جو انانیت کی بنیاد پہ ظاہر ہوتا ہے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اس غضب کے یہ ہر شر کی کنجی ہے. جتنے بھی شر کے دروازے کھلتے ہیں وہ کہاں سے کھلتے ہیں؟ غضب سے کھلتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دو بات کرنے والی ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جتنی تباہی پھیلتی ہے وہ یہیں سے ہی پھیلتی ہے کہ بس وہ غصے میں آ کے دماغ انسان کا. اور اسی حوالے سے بہت اچھی اچھی باتیں ہیں انشاءاللہ جب بات کریں گے تو, کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ قرآن کریم میں کچھ عجیب عجیب باتیں ہیں کہ یعنی اس میں مثال کے طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں نا بڑے جلالی تھے, جلالی کا مطلب ہمارے کے غصے والے, نعوذ باللہ جناب عباس علمدار کے کو بھی ہم یہی سب سمجھ رہے ہوتے ہیں جلالی کا مطلب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی غصے والے تھے کہ وہ جب طور پہ گئے تو وہاں خدا نے خبر دی کہ پیچھے تم یہاں پر انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئیں گے پیچھے, تو یہ معاملہ ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گیا. قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ہیں نا جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے تورات اٹھا کے پھینک دیں اور حضرت ہارون کا پکڑ لیا سر پپا یہ بڑے غصے. تو اس پر پھر جب ہم نے خود قرآن کے الفاظ کو دیکھا, اور مطلب خدا ان علماء کو رحمت کرے, آیت اللہ جوادی عاملی نے جس ایک بڑی زبردست چیز پوائنٹ آؤٹ کرائی کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کی بات کی ہے تو کہے فلما سکت موسیٰ, سکتا کا لفظ ہے, یعنی جب موسیٰ کا غضب ساکت ہو گیا. انہوں نے کہا کہ سکوت نطق کے مقابلے میں, سمجھ رہے ہیں, سکوت یعنی خاموش ہونا, خاموش ہونا بولنے کے مقابلے میں. تو یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ, اور نطق فعل عقلی ہے, یعنی انسان جب کلام کرتا ہے بات کرتا ہے تو عقل, یعنی جو جملہ آپ سوچ کے عقل سے بولتے ہیں اسے نطق کہتے ہیں. جو واہی تباہی کہنے یہی غصے میں جو بک رہے ہیں وہ نطق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ لاف و گزاف ہے, وہ نطق نہیں ہے. نطق یعنی انسان سوتے. اس کا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کا غضب عقلی تھا, بربنائے عقل تھا کہ جو ساکت ہوا ہے. یعنی اس سے ہمیں غضب کی تعریف بھی بہت اچھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ غضب کا لفظ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. انہوں نے کہا اس غضب کے مقابلے میں خدا کہہ رہا ہے سکتا, ساکت ہوا جب غضب. تو جو چیز ناطق ہوتی ہے وہ ساکت ہوتی ہے, اور نطق عقل پر مبنی ہوتا ہے, نہ کہ عقل و ہوش و حواس کے کھود دینے کا نام نطق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کا غضب ساکت ہوا, ٹھیک ہے, غضب خاموش ہوا. تو یعنی اس سے پہلے غضب ناطق تھا, بول رہا تھا. جب ہم کہتے ہیں صفت نطق یعنی بولنا, ٹھیک ہے, تو بولنے کے جو ہے, یعنی کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جیسے غصے میں یا اس میں کر رہا ہوتا ہے الٹی پلٹی باتیں, وہ نطق نہیں ہے. نطق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو سوچی سمجھی پلاننگ, اس گفتگو کا نام نطق. تو یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا. موسیٰ کا غضب کیا ہوا؟ ساکت ہوا. تو یعنی انہوں نے جس چیز کا بھی اظہار کیا تھا وہ عین عقلی رویہ تھا. وہ جو بعنوان غضب جناب موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہو رہا تھا, جب وہ غضبناک دکھ رہے تھے, وہ جو بھی کام کر رہے تھے تو غضبناک دکھ رہے تھے, تو وہ بربنائے عقل تھا. وہ چیز اس نے سکوت یعنی اس نے خاموشی اختیار کی. ہاں بھائی یعنی غضب کا ساکت ہو جانا, غضب کا کہ انہوں نے پھر اس میں یہ کیا کہ فوراً یعنی, اور اگر آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ آپ اگر کسی کو بھی ذمہ دار بنا کے گئے ہوں کسی کا کسی معاملے کا, تو آپ دیکھیں کہ پیچھے سارا کام بگڑ گیا ہے. ٹھیک, اور یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ حجت خدا کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کھا پی رہے ہیں اور کیسے رہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کا غضب کس بنیاد پہ تھا؟ لوگوں نے توحید سے انحراف کیا. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ امام زمان علیہ السلام آگے کس چیز پہ غصہ اور خوش ہوں گے. اس پر ہوں گے کہ ہم بہت اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں اور بہت اچھا کھا رہے ہیں, یا یہ ان کی نظر میں بنیاد ہوگی کہ ہم توحید اور آخرت سے کتنا قریب یا دور ہیں. انہوں نے اس پر فوراً, تو آپ سب سے پہلے کس کو پکڑیں گے جسے ذمہ دار بنا کے گئے تھے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو, اور جو عدالت کا تقاضا تھا کہ ان کو پکڑا, اور جب پکڑا تو یعنی بظاہر وہ اسی طریقے سے تھے کہ بھئی میں تم کو ذمہ دار بنا کے گیا تھا, کیا ہوا پیچھے؟ سختی سے پکڑا. یعنی عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ عدالت کا تقاضا یہ کہ میرا وسیع ہے, میرا وزیر ہے, میری نظر میں اہم ترین اور محبوب ترین شخص ہے, لیکن جب معاملہ عدالت کا ہے تو میں کسی کے ساتھ رعایت کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو یعنی ہر چیز عقلی ہے. تو اس عقلی اظہار غضب کا نام غصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, غصے کا مطلب کیا ہے کہ جس میں نطق و سکوت نہیں ہوتا, جہاں لاف و گزاف ہوتی ہے, جہاں پر انسان اپنی عقل و ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے اور اس حالت میں انسٹنکٹیولی حرکات و سکنات کو انجام دے رہا ہوتا ہے. یہ وہ غصہ ہے کہ جو مفتاح کل شر ہے, ہر شر کی کنجی ہے, مفتاح انہیں کنجی ہے, تمام شر کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد حدیث نمبر 8, اور یہ بھی بہت اہم, خاص طور سے ہم پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے یہ حدیث. پیغمبر اکرم نے فرمایا, من کان فی قلبہ حبۃ من خردل من عصبیہ, جس کے قلب میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عصبیت ہو, بعثہ اللہ یوم القیامت مع اعراب الجاہلیہ, انہیں خدا قیامت کے دن جاہلیت کے عربوں کے ساتھ محشور کرے گا, اٹھائے گا. اور عصبیت کا مطلب کیا ہے؟ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو چھوڑ کر قوم, قبیلے, گروپ یا تعلقات کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا. سب وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, وہ بھی اس کا, ہاں یعنی کچھ بھی نیشنلزم, ریشزم, قوم, قبیلہ, گروپ,
مسلمان غیر مسلمان کی تفریق نہیں,
آپ دیکھ لیں کسی میں بھی نہیں ہے. اب تک ہم نے جتنی صفات اور کوالٹیز کی بات کی کسی میں بھی نہیں ہے. تمام, ہاں یعنی کہ یہ تمام کوالٹیز مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں, پائی جا سکتی ہیں.
نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں کہ مثلا,
اچھا, عصبیت کے بارے میں نہیں, عصبیت کا مطلب, عصبیت تعصب نہیں ہے, جلن نہیں ہے, یہ بات بہت ذہن میں رکھیے گا. نہیں نہیں, یہ عصبیت, یہ عصبیت نہیں ہے. عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص گروپ سے اٹیچ ہیں, ان کا حصہ ہیں, اس گروپ سے وابستگی کی بنیاد پر حق اور باطل کی تعین کر رہے ہیں, اس کا نام عصبیت ہے. یعنی میں نے اسی لیے کہا کہ یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ ہم وہی کہ یہ میری قوم کا ہے, یہ میری زبان بولنے والا ہے, یہ میرا ہم مذہب ہے, یہ میرا گرائی ہے, یہ میرا گاؤں والا ہے, وہ سارے فیصلے اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں. یہ بالکل یہی, اس کا نام تعصب ہے. تعصب جلن کو نہیں کہتے ہیں. ہاں ہاں, یعنی کہ آپ اس بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ میرے, یعنی اس کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے نا کہ امام علی علیہ السلام نے عقیل کے ساتھ کیا سلوک کیا, وہ یہی ایکسپیکٹیشن لے کے آئے تھے نا کہ میں ان کا بھائی ہوں اور اب میرا بھائی جو ہے وہ اب مالک ہو گیا ہے تمام اسلامی حکومت کا, تو انہوں نے بیچارے نے کچھ زیادہ بھی نہیں مانگا تھا, لیکن آپ نے ان کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھا؟ سب وہی تعصب، تعصب اسی کو ہی کہتے ہیں. انہیں کوئی بھی بنیاد ہو، کوئی بھی بنیاد ہو غیر از حق، غیر از خدا. یہ ابو لہب پیغمبر اکرم کا سگا چہتا تھا نا، تو تبت یدا ابی لہب، تو اب قرآن میں کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اور یعنی چاہے ابو سفیان ہو، ابو جہل ہوں یا اور، انہیں نام لے کے نہیں ہیں اس طریقے سے. تو اس سے ہی ہمیں اس بات کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ بالکل لائق اہمیت نہیں ہیں. یعنی کہ جو بھی اہمیت ہے وہ فقط اور فقط حق کی ہے. دیکھیں عصبیت سے آپ پھر تعریف سمجھ لیجئے، آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں،
گروپ بندی پہ فیصلہ،
آپ ایک چیز کے بارے میں تعین کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اس میں آپ کے سامنے مین پیرامیٹر کیا ہے؟ یہ کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ میرا گرائی ہے. پریفرنس وہ الگ ہے نا، وہ عصبیت کے دائرے میں وہ بات نہیں آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، عصبیت کے یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر صدقہ دیں تو صدقے میں خدا نے درجہ بندی کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ صدقے کے لیے باقاعدہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وبالوالدین. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کو صدقہ دینا انہیں بہت کوئی بری بات ہو رہی ہے، اور اس میں باقاعدہ والدین کا لفظ والدین ہے، اقربین ہے. سب سے پہلے اگر آپ صدقہ کریں تو آپ کے پہلا سب کہاں جانا چاہیے؟ والدین کو جانا چاہیے، پھر رشتہ داروں کو جانا چاہیے جو آپ کے قرابت دار ہیں، پھر آگے لوگوں میں جانا چاہیے. یعنی یہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ میرا بہن یا بھائی یا میرے رشتہ دار پرابلم میں اور میں دنیا میں بانٹ رہا ہوں. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے، سب سے پہلے آپ کسے دیکھیں گے؟ اپنے والدین کو دیکھیں گے، اپنے سگے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، قرابت داروں کو دیکھیں گے، اینڈ دین یو ول. تو یہ تو الگ بات ہے، اس کا عصبیت سے کوئی تعلق ہے. یہ آیت ہے وبالوالد، یعنی صدقے کے جو موارد ہیں باقاعدہ قرآن کریم نے بیان کیے. پریفرنس دیں کس بات میں؟ پریفرنس دیں گے ان کی خدمت گزاری میں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ کے پاس اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں، آپ کہ آپ پہلے دوسروں کے پاس چلے جائیں گے یا پہلے اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے؟ سب سے پہلے کس کی پرابلم سالو؟ نہیں، ایون اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنی اولاد کے مسائل حل کروں یا میں دوسروں کی اولاد کے مسائل حل کروں؟ سب سے پہلے مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ الگ. ہاں بالکل، وہ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہماری قوم جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے، ان کی ساری باتیں ہم نے انڈر دا کارپیٹ ڈال دیں، اور دوسرے کی کوئی بات غلط بھی نہیں ہے اس کو بھی اچھال رہے ہیں. یہ عصبیت ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جیسے وہی میں نے کہا ہم پاکستان میں کہ جناب یہ جو ہے فلاں ہے، یہ مہاجر ہے، اس لیے صحیح ہیں، بس ان کے ساری غلطیاں اس لیے معاف ہیں کہ یہ ہیں. یہ عصبیت ہے. تو کتنی کوالٹیز ہو گئیں؟ 7. اور اس کے بعد پھر آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث ہے، انما اخاف علیکم اثنتین، کہ میں تمہارے بارے میں دو چیزوں کا خوف رکھتا ہوں، اتباع الہوا و طول العمل، ہوا کی اتباع اور امیدوں کا لمبا ہونا، طول پھیلانا. ہوا بذات خود کافی ایک وہ ہے کہ ہوا کو، یعنی کہ اگر آپ بہت لٹرل سینس میں سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو ہوا ایک تو یہ ہے کہ جس کی طرف نفس مائل ہو جائے، یعنی جس چیز کی طرف نفس مائل ہو جائے. اچھا، نفس جب مائل ہوتا ہے تو کسی اچھی چیز کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، لیکن ہوا وہ ہے کہ نفس مائل ہو بغیر اس کی ارزش اور اس کی قدر و قیمت کو جانچے ہوئے. یعنی بس ایک چیز پسند آ گئی اور چل پڑے اس کے پیچھے. یہ میننگ آتے ہیں اس میں ہوا، اتباع ہوا، کہ یہ چیز اچھی لگ گئی چل پڑے، یہ نہیں سوچا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی کیا ورتھ ہے، کیا ویلیو ہے، کیا حقیقت ہے، کیا وہ سب کچھ نہیں. تو میں تمہارے بارے میں ان دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، کہ یا اس طریقے سے چیزوں کے پیچھے چلتے رہو کہ بغیر اس کو جانچے ہوئے پرکھے ہوئے دیکھے ہوئے کہ بس اچھی لگ گئی اتباع اس کی شروع, اور طول العمل. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ریزن بھی بیان کیا آپ نے کہ اتباع ہوا کیا کرتی ہے, فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ, حق سے روک دیتی ہے. یعنی جو انسان چیزوں کی ورتھ ویلیو کوالٹی کو جانچے بغیر ہر ایک کے پیچھے ہو لیتا ہے, اس کے اور حق کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں, یعنی ہر نعرے کے پیچھے بس جو بات اچھی لگ گئی, جو شعر اچھا لگ گیا اس میں اور یہ. تو بہرحال کہنے کے میں شعر کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی شاعری, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ اس کے ذریعے سے, اس کی وجہ سے بہت سارے غلط سلط کنسیپٹ جو ہے نا وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں شاعری کے ذیل میں. اس وجہ کیونکہ غربی صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ جتنا نقصان کیا کیسی نثر اور شاعری نے پہنچایا. ٹھیک ہے, اما طول العمل, اور لمبی امیدیں کیا کرتی ہیں, فَإِنَّهُ يُنسِ الْآخِرَةَ, آخرت بلا دیتی ہیں. جو لمبی لمبی امیدوں کی کو لے کے بیٹھا رہتا ہے پھر اسے آخرت کی یاد نہیں آتی, پھر اسے موت کی یاد نہیں آتی. یعنی پیغمبر اکرم کا ایک جملہ ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو پلک اوپر اٹھتی ہے تو میری اتنی بھی امید نہیں ہے کہ دوبارہ واپس جائے گی, اتنی بھی امید. یعنی کہ جو واقعاً اور حقیقتاً مومن ہے وہ اتنی بھی امید نہیں رکھتا. وہ سالوں اور ڈیکیڈز کے پلان تو بہت دور کی بات ہے. اور ایک کوالٹی اور ہے کہ جو اس کی, یعنی یہ سب ترتیب سے ہیں, ٹھیک ہے, حدیث نمبر 2 سے لے کے حدیث نمبر 10 جو میں نے نا, یہ پوری ترتیب سے ہیں. اس کے بعد کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 11 گیارہویں حدیث, وہاں سے پازیٹیو کوالٹیز شروع ہو جاتی ہیں. اور جس طریقے سے کہ انہوں نے, یعنی کہ ان تمام خراب صفات کا ذکر کرنے سے پہلے جہاد بن نفس والی حدیث رکھی ہے, اسی طریقے سے تمام اچھی کوالٹیز کا ذکر کرنے سے پہلے فطرت الہی والی ذکر حدیث بیان کی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت, یعنی کہ اگر انسان واقعاً سمجھنے کی صلاحیت ہو تو بہت ہی بیوٹیفل ہے یہ ترتیب احادیث کی. کہ انسان کب اچھائی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے, جب اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہو. اور کون سا انسان اپنے اندر سے خراب صفات کو باہر نکال سکتا ہے, جو مجاہدہ نفس کے لیے آمادہ ہو. بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو 10 صفات, اب 10 ہو گئی نا, اگر آپ اتباع ہوا کو ایک لیں, طول عمل کو دوسرا لیں, تو 10 صفات ہو گئیں. یہ 10 صفات 9 حدیثوں میں کور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی حدیث تھی جہاد نفس والی. آپ سمجھ رہے ہیں, جہاد نفس بیان کیا ہے کہ پہل جہاد نفس کے لیے آمادہ ہو, خدا کی طرف ہجرت کے لیے آمادہ ہوگے تو ان سب کو نکال پاؤ گے اپنے اندر سے, ان خرابیوں کو. اور پھر کون ہے جو اپنے اندر صفات حسنہ کو پیدا کر سکتا ہے, جو اپنی فطرت کی طرف متوجہ, اپنی فطرت سے, ہدایت فطری سے آگاہ ہو. ٹھیک ہے, تو حدیث نمبر 11 فطرت ہے, اور پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے. جیسے پہلی, کیا سوچ سکتے ہیں آپ اس میں پہلی کیا حدیث بیان کی ہوگی اچھی کوالٹیز میں؟ پہلی حدیث کیا ہوگی؟ تفکر, تفکر, تفکر. اس میں 19ویں حدیث ہے کہ جو ایک اور خراب صفت ہے, اور وہ خراب صفت ڈیفینیٹلی, اور جس کو آغا خمینی نے بہت ہی بہت زیادہ اہمیت دی ہے, بہت زیادہ. ابھی میرے پاس نہیں ہے, وہ پاکستان میں تھی, لیکن شاید آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا وہ خط جو انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ, ان کے خط و کتابت ہے کافی, فاطمہ طباطبائی, احمد خمینی کی وائف, اور وہ خاتون ابھی بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بہت ہی علم اور عرفان سے تعلق رکھنے والی جو ہے نا, وہ بڑی زبردست خاتون ہیں فاطمہ طباطبائی. تو ان کو انہوں نے کافی ایز خود خطوط وغیرہ بھی, جب یہ ایران میں نہیں تھے, اور اس کے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مجھے کچھ نصیحت کریں یا کوئی بات بتائیں علم و معرفت کی. تو وہ خط ہے بڑا خوبصورت امام خمینی نے جو ان کو لکھا ہے, تو اس پہ میں نے باقاعدہ ایک درس کا موضوع بھی بنایا تھا اسے. اس میں ان لکھا ہے کہ فاتی زمن نافع نام عرفانی میخاہد کے فاتی پیار سے کہتے تھے فاتی, کہ اس نے مجھ سے ایک مکتوب عرفانی کی درخواست کی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چونٹی سے یہ کہے کہ مجھے تخت سلیمان لا کے دے دو. یہ شعر ہے اس کا ابتدا میں نا اس خط کے, اور پھر اس میں کچھ باتیں ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ اے بیٹی اگر تم کسی بھی مرتبے کو حاصل کرنا چاہتی ہو غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اگر تم کسی بھی مقام کو حاصل کرنا چاہتی ہو کسی جگہ پہنچنا چاہتی ہو غیبت سے اپنے کو بچاؤ. یہ چیز تمہیں نہیں پہنچنے دے گی کہیں. اچھا حدیث, یہ حدیث نمبر 19 ہے, ٹھیک ہے, اس سیکوینس میں نہیں ہے غیبت. اور اس میں رسول خدا نے فرمایا کہ الغیبت اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفہ. یعنی کہ یہ ایک مرض کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو انسان کے شاید شکم کا کوئی مرض ہے. آپ رسول خدا فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ مسلمان کے دین میں اس سے زیادہ تیزی سے اپنا اثر پیدا کرتی ہے جتنا کہ وہ جو بیماری ہے اکلا وہ انسان کے شکم میں اور اس کے جسم میں. اور پھر آپ نے فرمایا الجلوس فی المسجد انتظار الصلاۃ عبادتا, کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا عبادت ہے. جب تک کہ انسان سے کوئی حدث صادر نہ ہو جائے, حدث کا لفظ سمجھتے ہیں حے دے دال اور فے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے انسان نماز کے قابل نہ رہ جائے, نماز یعنی وضو ٹوٹ جائے. یا پوچھا گیا قیلا یا رسول اللہ وما یحدث, وہ حدث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاغتیاب, کہ وہ غیبت نہ کرے. یہی وہ بات ہے نا کہ جو اسی لیے وہ آپ نے بہت مشہور وہ سنا ہوگا نا کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے, طریقت ہے اور حقیقت ہے اور وہ سب چیزیں جو ہیں. تو اس میں بہرحال ہر ایک کے اپنے اپنے وہ ہیں. اور وہ بھی بہت مشہور حدیث ہے غیبت کے حوالے سے کہ جس میں رسول خدا کے پاس دو اصحاب آئے اور روزے سے تھے اور آپ نے ان کے سامنے کھانا رکھ دیا کھاؤ, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں, تو آپ نے کہا تم روزے سے کہاں, تم تو ابھی گوشت کھا کے آ رہے ہو. تو یہ تو آیت ہے سورہ حجرات کی, لیکن یہ واقعہ ہے رسول خدا کا کہ آپ نے کہا تم روزے سے کہاں, تم تو گوشت کھا کے آ رہے ہو. وہ حیران رہ گیا کہ ہم نے کب گوشت کھایا. تو آپ نے ایک تشت منگایا اور کہا اس میں قے کرو, اور جب قے کی تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو اس چیز کو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, اور اس میں میر داماد نے بہت اچھے اس پر کمنٹری کی ہے ان اس پر, جیسے پیغمبر اکرم کے ہاتھ پہ سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا یا اس چیز کا ظاہر کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا یہ حقائق غیبی ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک چیز. یہ انسان کامل کبھی اس طریقے سے اپنی قوت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس مادی آنکھ کے سامنے حقائق غیبیہ کو ظاہر کر دے. یعنی رسول خدا نے, میر داماد کا جملہ ہے, رسول خدا نے سنگریزوں کو تسبیح پڑھوائی نہیں, سنگریزوں کی تسبیح کو ان کانوں کے لیے ظاہر کر دیا. اور یہ کام انسان کامل کے بس کا ہے, یہ کسی اور کے بس کا نہیں کہ بِإذن اللہ وہ یہ کام کر سکتا. پڑھوائی نہیں ہے تسبیح, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حمد و تسبیح نہ کرتی ہو خدا کی. تو اسی طریقے سے کہ رسول خدا نے اس بات کو دکھایا کہ دیکھو اس کی یہ حقیقت ہے غیبت کی، یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ کوئی وہ نہیں، حقیقت ہی ہے یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو یعنی تقریباً یہ وہ صفات رذیلہ ہیں کہ جو چہل حدیث میں بیان ہوئی ہیں، 10 حدیثیں ہیں اور 11 صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی تو میں پھر ان کو بھی ایک اوور ویو آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ جو پازیٹیو ہیں، کہ جن کو پیدا کرنا چاہیے، جس میں سب سے پہلے تفکر ہے، اخلاص ہے، صبر ہے، علم ہے۔ وہیں سے وہ جی جی
تو پھر اس انانیت کو ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں پیچھے چار جو پوائنٹ تھے ان میں سے کسی سے، جس میں سے سیلف پریز تو نہیں ہوگا، لیکن
ہاں وہی خود پسندی۔ دیکھیں انانیت اسی بنیاد پہ آتی ہے نا کہ میں جب آپ کے مقابلے میں نعوذ باللہ اپنے کو بڑا سمجھوں گا تو میں آپ کی بات پہ غصہ ہوں گا نا، یعنی تب میرے دماغ میں یہ بات آئے گی نا کہ وہ انہوں نے میری بات پہ کیسے بات کر دی، یا میری مخالفت کیسے کر دی، یا میری بات کیوں نہیں مانی۔ تو وہ چار چیزیں تو تقریباً غصے، دیکھیں آپ گھر میں بھی اگر غصہ کرتے ہیں مثال کے طور پر تو اس غصے کی بنیاد وہی حضرت موسیٰ والا غصہ ہونا چاہیے نا، وہ یعنی نطق و سکوت والا غصہ ہونا چاہیے، یعنی کہ میں اگر غصہ کر رہا ہوں اپنے گھر میں تو وہ غصہ اصلاح پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، فساد دور کرنے والا ہونا چاہیے، اور مجھے غصہ اس وقت آئے گا گھر کے اندر کہ جب میں ایک فسادی کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا کا پورا عقلی نظام ہے، عقل کی بنیاد پر یہ غضب عقلی ہے۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں انہوں نے بیان کیا بھی ہے کہ اس قسم کا غضب نہ ہونا، اس غضب کے نہ ہونے کا نام بزدلی ہے، اس غضب عقلی کے نہ ہونے کا نام بزدلی ہے۔ یعنی دوسرا ہے تمہارے گھر میں غصہ چلا آ رہا ہے، تمہارے وسائل پہ قبضہ کر رہا ہے بیٹھے ہوئے، مطلب یہ اس بغیرتی کا نام بزدلی ہے کہ جہاں پہ غضب کو حرکت میں آنا چاہیے کچھ ہی نہیں۔ تو یہ غضب ممدو ہے، یعنی قابل تعریف ہے یہ غضب، یہ غضب، یہ صفت خدا نے انسان کو عطا کی ہے اس درست استعمال کے لیے۔
اچھا حیدر بھائی، قرآن میں کیا جو طلاق کی عدت ہوتی ہے اور جو شوہر کے مر جانے کے بعد بیوہ کی جو عدت ہوتی ہے، الگ الگ ٹائمز دیے ہوں؟
ہو سکتا ہے ہوں، میں نے ان آیتوں پہ کوئی خاص ورک نہیں کیا ہے کہ جن کا تعلق مسائل فقہ سے، کیونکہ ہمارے اس پہ غور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ تمام کی تمام چیزیں تو ظاہر ہے کہ جو علماء فقہ اور اصول ہیں ان آیتوں پر اور حدیثوں پر اور پورا ایک پورا لکھ دیا ہے، مرتب کر دیے ہیں قوانین، تو اس میں ظاہر ہے کہ میں یہ تو کہنا کوئی بیکاری ہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ سے کہہ دوں گی جی یہ، یعنی ہمارا تو یہ نظام ہی نہیں ہے نا کہ ہم اگر مثال کے طور پر کسی بھی فقہی احکام کی طرف جائیں گے، عدت کی مدت کی طرف جائیں گے، کچھ بھی، تو ہم مجتہد کی طرف دیکھیں گے، نہ کہ ہم قرآن کی آیت لے کے بیٹھ جائیں گے۔
نہیں میں کہتا ہوں کہ کیا واقعی میں ایسا ہے، کیونکہ ایک جگہ ڈسکشن ہو رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ الگ الگ ہے ٹائمنگ۔
دیکھیں یہ جو بھی ڈسکس کر رہا ہے نا اسے مجتہد کے رسالے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فقہی احکامات اور فقہی معاملات ہیں نا، یہ خالی کسی قرآن کی آیت کو پڑھ کے سولو نہیں ہوتے۔
اگر ہم کسی خدا کے حکم کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو غضب کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کس ڈگری تک جا سکتے ہیں یا کس لیول تک آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اگر آپ ویسے کہیں تو ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آپ کاملاً نافذ کریں. یعنی فار ایگزامپل جیسے امام خمینی نے بھی جو بات کہی تھی اور یہیں سے ہی تمام بحث شروع ہوئی تھی, مطلب یہ کیونکہ یہ ایک بحث ہے جو ابھی تک نا تمام ہے, ٹھیک ہے, یہ ولایت فقیہ اور حکومت اسلامی والی جو بحث ہے نا, بھی بحث ہے نا, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس پر سب لوگ متفق ہو گئے ہیں یا بات مان لی ہے. تو انہوں نے اسی پوائنٹ آف ویو کو اٹھایا تھا کہ کیا علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسائل بیان کر کے اپنے حجرے میں جا کے بیٹھ جائیں. یعنی کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم, ٹھیک ہے ہم نے ریسرچ کی, ہم نے ریسرچ کرنے کے بعد مسائل کو استنباط کیا, ہم نے توضیح المسائل لکھ دی, ہم نے تقریریں کر دیں, مسجد میں چلے گئے, مدرسے میں چلے گئے, ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو کیا انبیاء یہی کام کرتے تھے؟ کیا انبیاء لوگوں کو مسائل بتانے کے بعد جا کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے؟ یا انہوں نے ان جو کچھ بھی احکامات خداوندی ہیں اس کو اپنے لیٹر اور اسپرٹ میں معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے مجاہدہ کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, یہ اصل بحث ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی کوشش اس کے اپنے دائرہ اختیار پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. میرے اور آپ کا دائرہ اختیار وہ نہیں ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل میری بات سننے کے لیے کوئی 100,000 آدمی موجود نہیں ہے. یعنی ایک بات مثال, جیسے ایک مجتہد ہے, جیسے آقائے خام نہیں ہیں, اب ان کے تکلیف بہت بڑی ہے نا, کہ کروڑوں آدمی ان کو سن رہے ہیں, ان کی طرف متوجہ ہیں, تو یقیناً وہ محسوس کرتے ہوں گے اس بات کو کہ وہ ذمہ داری کوئی آسان ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنا میرا اور آپ کا دائرہ کار ہے اور اس میں سے جو منیمم خدا نے قرار دیا ہے, رسول خدا نے قرار دیا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت, یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا میں کہ جس کے ماتحت کچھ افراد نہ ہوں, وہ اس کی رعایا ہے. اور اس رعایا کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا, ٹھیک ہے. اب کسی کی رعایا 4 کروڑ ہو سکتے ہیں, کسی کی رعایا 4 آدمی ہو سکتے ہیں. بت شکنی, لیکن بت شکنی پہلے مرحلے سے نہیں شروع ہو جاتی ہے, بت شکنی رفتہ رفتہ آتی ہے. ظاہر ہے, ظاہر ہے. دیکھیں آپ اس بات پر روز اول سے باطل کی نفرت دل میں ہونا ضروری ہے. یعنی ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ درجہ اول پہ بتوں کو قبول کر رہے تھے, پھر رفتہ رفتہ بتوں سے غصہ ہونا شروع ہوئے تھے. انہوں نے تو پہلی دفعہ یہی کہا تھا, پہلا جملہ جو کہا تھا, افن لکما ولما تعبدون, افن توف ہے تمہارے اوپر بھی, یعنی اس کو بھی کہہ رہے ہیں, آزر کو بھی کہہ رہے ہیں, افن لکما ولما تعبدون, اور جن کے سامنے تم اپنا ماتھا ٹیکتے ہو ان پر بھی. لیکن اپنے اس چیز کا اظہار رفتہ رفتہ کیا, پہلے سمجھایا بجھایا, دلیل رکھی, دعوت دی, اس کے بعد پھر.